عمل کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، اور اگر اس بات کے مطابق کسی کو عمل کرتا ہوں دیکھ لیتا ہے، اس کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے دنیا کے تعلیمی نظام میں بھی جو معاہدہ جاری ہے، پہلے بات بتا دی جاتی ہے، پھر اس کو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ کرتا ہوا دیکھنے کے نتیجے میں بات آدمی کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جیسے اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کسی انجانے شخص سے تو نماز قائم کرو، پھر کیسے قائم کرو؟ آپ حضرات کو اس بات کو سننے کے بعد شاید یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ نماز قائم کرو تو ہم کر لیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے ہم نے سینکڑوں دفعہ دیکھا ہے، اس لیے ہم کو نماز کا ادا کرنا مشکل معلوم نہیں ہوتا۔ ایک دم انجان آدمی اس کے سامنے کبھی اس لائن کی بات ہی نہ آئی ہو، کبھی اس نے ایسا منظر دیکھا ہی نہ ہو، ایسے سکھایا جائے گا وہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، کیسے ادا کرے گا؟ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم، اللہ کا حکم ان پر نازل ہوتا، وہ سب کر کے بتاتا، دونوں کو کرنا آسان ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے لیے آسان ہوا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہر ہر عمل میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے کہ آپ بات کیسے فرما رہے ہیں، نماز کیسے ادا کر رہے ہیں، کھانا کیسے کھا رہے ہیں، پانی کیسے پی رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا چل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، غصے میں آپ کا رویہ کیسا ہے، خوشی میں آپ کا رویہ کیسا ہے، تیراکی میں آپ کی کیا حالت ہے، تنگی میں آپ کی کیا حالت ہے، بیماری میں آپ کی کیا نوعیت ہے، صحت میں آپ کی کیا حالت ہے، ہر ہر چیز دیکھیے حضرات کے ساتھ۔ اسی لیے یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا معجزات میں سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی محفوظ ہے، اس کے ذریعے سے محفوظ ہے حضرات صحابہ کے ذریعے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں، جو طبقہ تھا، اس کا نام ہی ہے تابعین، ان کے پیچھے چلنے والے۔ اس کے بعد والے لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ تبع تابعین، سلسلہ تو یوں ہی چلنا چاہیے تھا، تبعے تبعے تابعین، تبعے 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 تابعین، تو ایسی صورت میں تو مشکل ہو جاتی نا۔ اسی لیے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین قرنوں کو بہترین قرن بتایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے تین زمانے ہیں، ایک میرا زمانہ، ایک اس کے بعد والوں کا زمانہ، ایک اس کے بعد والوں کا زمانہ، چونکہ اس کی خیریت کی گواہی دی، اسی لیے جو لفظ ان کے ٹھیک سابقہ دیکھے ہوئے احکام کے مطابق عمل کے اعتبار سے موافق تھا ان کے لیے یہ لفظ قائم رکھا گیا۔ بعد میں تو دشواری ہو جاتی تھا، لمبا چوڑا بول رہی تھی، اب گلے سے بیٹھنا پڑتا تھا کہ پنکھوں سے اس میں ہے، مگر جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے سیکھا نبی علیہ السلام سے، ان کے بعد والوں نے سیکھا حضرات صحابہ سے، ان کے بعد انہوں نے سیکھا حضرات صحابہ کے سیکھے ہواؤں سے. اسی لیے جس مبارک طبقے کے ذریعے سے یہ دین امت میں منتقل ہوا, اس مبارک طبقے پر اعتماد, اس مبارک طبقے سے عقیدت و محبت, اس مبارک طبقے کی عظمت جب تک قائم ہے اس وقت تک تو سمجھنا چاہیے کہ دین سلامت ہے. اور جہاں اس میں فرق آیا تو دین سلامت نہیں رہ سکتا. اسی لیے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کبھی بھی کبھی بولتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آگے پڑھنے میں کامیابی ہے, آگے پڑھنے میں کامیابی ہے, آگے بڑھنے میں کامیابی ہے. ہمارے بڑے بولتے ہیں پیچھے جاؤ, پھر پیچھے جاؤ, پھر پیچھے جاؤ, حتیٰ کہ دور صحابہ کے دور تک چلے جاؤ, اس میں کامیابی. ہماری کامیابی تو یہاں ہے دین و ایمان پر, نہ طاقت پر, نہ کثرت پر, نہ شوکت پر, نہ ساما پر. اسی لیے ہر بھائی ہر بہن کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ دین کیسا لیا تھا, ان کی زندگی میں وہ دین کیسا تھا جسے لے کر نبی علیہ السلام تشریف لائے. بس اس پر چلنا ہے. اور جہاں تک یہ خیال ہے کہ بھائی وہ 1500 سال پہلے کا مسئلہ تھا, اب حالات بدل گئے, اس زمانے میں یہ کیسا چلیں گا, ملک میں کبھی کبھی خیال آتا. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے نبی آخر الزما کی حیثیت سے مبعوث فرمایا, خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے مبعوث فرمایا, قیامت تک کے لیے آپ کے باعث نبی و رسول مبعوث فرما دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو چیز دے کر بھیجی گئی اب وہ قیامت تک چل سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک کے واسطے تو ماضی, حال, مستقبل تینوں یکساں, گزرا ہوا, موجودہ, آئندہ. یہ کس کے واسطے ہے؟ میرے اور آپ کے واسطے ہے. اللہ پاک کے واسطے سب یکساں ہی. اسی واسطے قرآن پاک میں آیا ہے والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینا ویخلقوا ما لا تعلمون. پہلے زمانے میں جس وقت میں قرآن پاک اتر رہا تھا, جو سواریاں تھیں, گھوڑے تھے, کچر تھے, گدھے تھے, تو سواریاں ہوتی. اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آئندہ کیسی کیسی سواریاں بدلنے والی ہیں. اسی لیے فرمایا ویک لوکو ما لا تعلمون, ابھی تم لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں ویسی ویسی سواریاں اللہ پیدا کریں گے. موجودہ زمانے میں جتنی سواریاں بڑھ رہی ہیں اس کا اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے. اسی لیے ہمارے پاس مشائخ مکاشفات میں ہیں کہ آئندہ سواریاں ایسی ایسی ہوں گی, ایسی تیز رفتار ہوں گی, ایسی ہوں گی, ویسی ہوں گی, لیکن جاندار نہیں ہوں. مکاشفات میں, میرے مکاشفہ میں سمجھیں گے آپ, بہت ہمارے سلسلے کے بعد بڑے مشاہد کے سلسلے, جو کچھ حالات قیامت تک پیش آنے والے ہیں, جیسے کچھ انقلابات آنے والے ہیں, تو سب اللہ تعالیٰ کے واسطے تو سب سامنے سے نا, سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دین دیا گیا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دین ان تمام حالات میں چل سکتا. اس لیے یہ بولنا کہ 1500 سال پہلے کا مسئلہ تھا, وہ یہ زمانے میں نہیں چلیں گا, یہ صحیح نہیں. اب یہ زمانے میں وہ دین پہ چلنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں چل رہا. تیموٹی بس سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر اس دین حق کے اپنانے والے نہ رہیں کسی زمانے میں تو قیامت ہی چل جائیں گے. बल्कि एक दो ही है खाली ऐसा चलने वाले, ये अच्छे खासी तादाद में, उन सबका काम चल रहा ये, और ये रोशन जमीरों का नहीं चलता, रोशन ख्यालों का चल, रोशन जमीर तो रहने वाला नहीं, रोशन ख्याल अपने आप को समझने वाले लोगों का नहीं चल सकता क्या, बल्कि बाजरी बयात की रोशनी में तो ये बात का वो अंदाजा होता है कि ये हालात से बढ़ते 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 फिर वापस जाएंगे तो साबिक हालत पे आ जाएंगे, फिर लड़ाई जी तोड़ों और आइटमों से नहीं होंगी, फिर वही साबिक दौर की जैसी होती थी उस वैसे होंगी। तो गरज यह है कि ये बतलाना मकसूद है कि दीन जो जिंदगी में हकीकी माना में आएगा वो तो वही दीन है जो दीन हजरत सहाबा ने हुजूर से सीखा, उस दीन को उन्होंने मुंतकिल किया एक बात दीजिए। इसीलिए हजरत अहले सुन्नत और हजरत अहले हक के नजदीक तवातुर अमली एक मुस्तकिल दलील है, ये अमल ऐसा ही होता है, रुकू ऐसा होगा, सजदा ऐसा होगा, मुतय्यन है, ऐसा ही मुंतकिल होता है, ऐसे मुंतकिल होता भी रहे। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि हमेशा एक जमात हक पर कायम रहेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरे का पूरा तबके इंसानी गुमराही का शिकार हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कोशिशें करनी वरना अगर इनके इनका बस चलने वाला होता पूरी तरह, उनके जो अजायम हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी जो नीयतें हैं, उनके पास जो साजो सामान है, उनके पास जो हथियार हैं, और उनके पास जितने और खौज करने वाले सर हैं और जितने गैर मामूली सुर हैं, वो सब कुछ मिल के कभी के बर्खास्त कर चुके होते थे इस्लाम अहले इस्लाम दोनों को, कभी के खत्म कर चुके होते थे, हमेशा हक पर इत्मीनान रहेगी। तो वो दीन जिसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को सिखाया, उनके जरिए से मुंतकिल हुआ ये दीन। अब अगर उसी मुबारक तबके के बारे में बेएतमादी पैदा हो जाए, उनके बारे में गलतफहमी का शिकार अगर हम हो जाएं, उनके बारे में शकूक व शुबहात में अगर हम गिरफ्तार हो जाएं, तो ऐसी सूरत में तो पूरी हमारे दीन की बुनियाद मुतज़लज़ल हो जाएगी। इसीलिए एक तबका तो मुस्तकिल, उसका मसलक ही ये है कि उस मुबारक तबके के बारे में गाली गलौज की जाती रहे, उन पर तनकीदें की जाती रहें, उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते रहें, नहायत गुस्ताखाना अंदाज उनके साथ बरतने का भी तबका शुरू से ही अपना शिहार बनाया हो। लेकिन गुज़िश्ता माजी करीब में कुछ ऐसे अजहान मुतहर्रिक हुए जिनको हमारे साबका अकाबिर और गैर मामूली दीन की खिदमत गुजारों की खिदमत के बारे में ये ख्याल शायद हो गया अपनी फहम की खुश फहमी की वजह से कि हम जो तहकीक करके नतीजा अर्ज कर सकते हैं वो नतीजा से पहले लोगों ने नहीं अर्ज किया है, हमारी जो तहकीक होगी वो आखिरी होगी, शायद ये गलत में मुबतला होगी, उसके नतीजे में अपने तौर से उन लोगों ने कुछ मुशीगाफियाँ शुरू कर दी, उसके नतीजे में एक मखसूस तबका तो था ही कुछ और अपने आप को नई इल्म तहकीक के अलमबरदार होने का दावा करने वाले लोगों ने भी कुछ ऐसी तहरीरें कुछ ऐसी बातें बोलना लिखना शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में हजरत सहाबा किराम जैसा मुबारक तबका, उनके बारे में उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें लिखनी शुरू कर दी कि अगर कोई आदमी उनको पढ़ ले या सुन ले तो उसको शकूक व शुबहात उसके अंदर उनमें पैदा हो जाए उस तबके के बारे में। حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو میرے بعد میں ان کو نشان ملامت مت بناؤ. ایک اور ارشاد میں لا تسبو اصحابی, میرے صحابہ کو گالی گلوچ مت کرو. یہ لا تسبو اصحابی کا کبھی کبھی ترجمہ ہمارے پاس ساتھی کر دیتے ہیں, ان کو برا بھلا مت بولو. یہ برا بھلا مت بولو, بولنے میں تو وہی مطلب ہوتا ہے مگر برا کے ساتھ جو بھلا کا لفظ ہے نا وہ ذرا اس کا جوڑ بیٹھتا نہیں. اس وقت گالی گلوچ مت کرو, یہ ترجمہ کرنا. لا تسبو اصحابی کیا مانا؟ گلی گلوچ مت کرو میرے صاحب. اور اتنا چاہا ان حضرات صحابہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ان کو چاہتا ہے تو یہ علامت ہے مجھے چاہنے, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے یہ علامت ہے مجھ سے بغض کی. حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا ان کے ایمان کے بارے میں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ. جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ان سے کہا جا رہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ ایسا, اگر وہ ایمان لے آئے ایسا جیسے تم ایمان لائے ہو, فَقَدِ اِهْتَدَوْا, تو وہ راہ یار ہوں گے, سیدھا راستہ ہوں گے, ہدایت پر ہوں. جیسا ایمان تھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمانا تمہارے ایمان کی طرح ہونا چاہیے تو ہدایت ملے گی. اسی لیے قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں, بار بار اس کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے کہ جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں اللہ پاک نے بیان کیے, وہ صفات ان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے. ایسا لکھ کے رکھ لینا, اس کی طرف توجہ شروع ہو جانا. کیسا ایمان تھا ان کا, معیاری ہے نا, کسی بات کو مان لیتے تھے تو کوئی شک رہتا تھا اس میں, بے شبہ رہتا تھا. کسی سے ایک کوتاہی ہو گئی تو بولے تو میں تو ہلاک ہو گیا ہے. ویسا تصور, کسی گناہ سے توبہ کرتے تھے تو ایسے توبہ کرتے تھے پکی قسم کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ تقسیم کر دیے تو سب کے معاف ہو جاتے. کیسے توبہ تھی ہوں گے؟ اخلاص کے جذبات کا یہ عالم تھا. صحابی جیسے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ معذور تھے, بڑی مشکل سے تھوڑے سے فضول لے لے کے, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لانے والے لوگوں کے مال ہیں نا ان سب پر تھوڑے 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 ڈال دے. مجھے امید ہے کہ ان کی اس کی برکت ان سب میں آ جائے گی. ایسے نہیں, ان کے اخلاص کا کیا عالم تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت مشہور ارشاد گرامی بار بار سامنے آتا ہے کہ میرے صحابہ کا ایک مد یا ایک سا یا نصف سا خیرات کر دینا بعد والے لوگوں کے بہت پہاڑ سے زیادہ, بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ ہے. پوری دنیا کا بھی سونا جمع کرے تو بہت پہاڑ کا اتنا ہوتا نہیں ہے, 6-7 کلو میٹر کا ہے, 3-4 کلو میٹر کا تو ہے ہی پکا. اونچا اتنا, کہاں آدھا سا, کہاں ایک سا, کہاں اور پہاڑ, ایسے مخلص لوگ تھے. اللہ پاک نے ان کے اخلاص کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا, ان کا سلوک باطل کے مقابلے میں, ان کا سلوک میرے ایمان کے درمیان میں, ان کے رکوع, ان کے سجدے, ان کی عبادتیں کیسی. اللہ پاک فرماتے ہیں اتقون فضل من اللہ ورضوان, اللہ کا فضل تلاش کر, اللہ کے خوشنودی تلاش کرتے. اللہ پاک نے جب بیان کر دیا تھا تو ان کے اخلاص کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اقتدار کی وجہ سے قریب ہوئے تھے حضور کے, کوئی کہتا سیاست کی وجہ سے قریب ہوئے تھے, کوئی کہتا مقام و مرتبے کی وجہ سے قریب ہوئے تھے, کوئی کہتا مادی منافع کی وجہ سے قریب ہوئے تھے. ان کو ان چیزوں سے لینا دینا کیا تھا؟ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے حالات دے کے تو سمجھ رہا تھا دنیا کی قیمت ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی. ایسے مخلص لوگ تھے کہ نیم دوز کی بادشاہ ٹکڑا دی ٹکڑا دی, آج یہ سلطنت لے لیجیے, بڑے آپ دین کے خدمت گزار ہیں. انہوں نے کہا کہ آج یہ سلطنت کی ضرورت نہیں ہے, جب سے نیم جو نیم شب کی عبادت مل گئی ہے, نیم دوز کی ملکیت کی ضرورت نہیں، سلطنت کی ضرورت نہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال. صحابہ تو پھر صحابہ، انہوں نے اقتدار کے لیے کہہ جاتا. اس کے لیے قرآن میں حدیث میں تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تذکرے آئے ہیں، ہر آنے والا ساتھی اہتمام سے اسے جاننے پڑھنے سے واقف ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو اس مبارک طبقے کے بارے میں جو نامناسب تذکرے اس وقت میں چھڑے ہوئے ہیں، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھ سکیں. اس واسطے کہ اگر اس قسم کی فکروں اور کوششوں سے متاثر ہو گئے تو پھر دین گیا سمجھے، پھر دین سلامت نہیں رہ سکے. ایک اور جگہ اللہ پاک نے ان کی زندگیوں کو ایسی زندگیاں بتایا، یوں فرمایا کہ جو یہ مہاجرین اور انصار کی اتباع کر لیں گے احسان کے ساتھ، اللہ ان سے خوش ہو جائے، ایسی زندگیاں. اسی واسطے خطبہ پڑھتے وقت میں سنتے ہیں، وَعَلَى مَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، سنتے رہتے نا. تو یہ سنتے وقت میں توجہ نہیں دیتے کہ کیا بول رہے ہیں، مطلب وہ ان کا کام ہے، وہ اپنا سننے کا نہیں. وَعَلَى مَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، دراصل یہی ٹکڑا ہے وہ جو دعائیہ صورت میں تبدیل کیا گیا ہے. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو حضرات صحابہ کرام کی اتباع کرے گا، حضرات مہاجرین انصار کی جو سابقین اولین ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کیسے اچھی زندگی ان سے. آج ہم میں سے کوئی ہماری پیروی کرا بول سکتے ہیں صحیح ہے، مشکل ایک کل صحیح نہیں، کل جان دو. کوئی سا بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہا جا سکے کہ ہاں یہ عمل ڈنگ کا ہے. آپس میں کیسے رہتے تھے وہ لوگ، لڑتے بھڑتے سختی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رام دل، اس کے اندر کی کیا چیز ہے اس پر نظر رہتی. اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار ہے، اس میں آخرت کا اعتقاد ہے، مذہب اسلام سے وابستہ ہے، یہ کلمہ گو ہے. ان کی اور بہت ساری خرابیاں جیسے اس میں ہیں، میرے میں بھی ہیں. اس کے نتیجے میں خوبیوں پہ نظر جب رہتی ہے تو پھر سلوک اچھا رہتا، معاملہ الٹا نہیں ہوتا. جیسے آج کل دیکھنے میں آ رہا، اوروں کے ساتھ بڑی نرمی اور اپنوں کے ساتھ بڑی سخت. پھر عبادت بھی بہت کثرت سے ہوتی تھی، فی باہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے آثار ان کے چہروں میں پائے جاتے تھے. علی ایک صاحب آئے تھے شام میں، ایک اور صاحب بھی آئے تھے اس سے پہلے کے ہفتے میں، ان کو بولا تھا ذرا اس کو ساتھ رکھو، اہتمام کرو اس میں، پہلے قریب تھا ذرا دور ہو گیا، ذرا اس کو ساتھ میں رکھو. تو وہ 15 دن سے پابندی سے پھر نماز دیا، وہ اہتمام شروع کر دیا. تو وہ صاحب جن کو بولا تھا انہوں نے لے کے ذرا چل کے تیرا منہ دکھا دے، اس واسطے کہ 15 دن پہلے سے ایک مول صاحب ہو رہے تھے، کیا حالت بنا لیا تھا، ذرا جا کے بتا، ذرا صورت اچھی دکھ رہی ہے. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین پر پابندی کر کے پھر صورت دیکھو سمجھ میں آتی، پہلے اپنی صورت دیکھ لو دین کی پابندی سے پہلے، پھر ذرا اہتمام سے 41 دن تک دین کی خوب پابندی کر کے پھر صورت دیکھو، بہت بڑا فرق ہے. تو ان میں سجدوں کے آثار نمایاں ہوتے تھے چہروں سے، خلق کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اس میں کوئی پیش نظر فائدہ ان کا نہیں رہتا تھا، دنیا بھی کوئی فائدہ نہیں، نفسانی کوئی فائدہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں. ان کے بعد والے کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے غریبوں کی مدد کی لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ مدد کرنے والا کون ہے. بعد والے لوگوں میں اخلاص کا ہی عالم، ان میں کیسا تھا ہوگا حضرت صحابہ؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكر، نہ بدلہ نہ شکریہ، کچھ نہیں، جس کے لیے کرے۔ اسی کو کہتے ہیں، بڑے اردو میں ایک محاورہ ہے، دیکھو، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کیا مطلب؟ اس کا کوئی نفع حاصل کرنے کے بارے میں پیسہ دریا میں پھینک دیا تو ملتا، یہاں کوئی توقع نہیں رکھنا۔ اس لیے کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے نا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یہ صفت اخلاص آنا۔ کوئی دنیاوی مقصد اپنے کسی کام کے پیچھے نہیں رہنا، دنیا والا دیں گے بھی کیا ہے، اس کا ان کے پاس دیں گے تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، دیں گے کیا بیچارے، اور اگر دیں گے تو ان کے اپنے حساب سے جو دیں گے وہ بھی بہت ہی معمولی ہوں گے، اس کے واسطے یہ عظیم الشان عمل جس کا صلہ غیر معمولی ہے، اسی کو کہا گیا ہے کروڑیوں کے عوض میں کروڑ نہ دینا، ملاقات میں ہے نا، کروڑیوں کے عوض کروڑ نہ دے۔ ہم لوگوں میں عمر صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ مزاج آ گیا تقریباً، ان کے بچہ گھر میں بابا کی جیب میں سے 100 کی نوٹ گر گئی تھی، تو بچہ جو ہے وہ اس کو بتی ہوتی بنا لے کے مدڑ لیتے ہوئے کھیل لیتے ہوئے باہر آئے۔ باہر آئے تو کوئی باشعور بچہ دیکھ لیا، ہاتھ میں عام کاغذ نہیں ہے، خاص کاغذ دے دیا، اگر اس کے ہاتھ میں سے کھینچ لیے تو روتا، چیختا چلاتا روتا، روئے تو معلوم ہو جاتا میرا مقصد پورا نہیں ہوتا، بغیر روئے کے لینا ہے اس کے پاس سے، کیا کرنا بول کے سیدھا بھاگ کے جا کے مٹھائی کی دکان سے جلیبی لے لے کے آیا۔ جلیبی جانتے ہوں، آٹے میں شکر وکر ملانے کے بعد میں خاص انداز سے کسی چھننی میں ڈال گیا تھا، پھر آتے اس کے رنگا رنگا بنتے، ایک جلیبی لے لے کے آئے۔ اب تو سمجھ میں آ گئے جلیبی کسی کہتے ہیں، اب وہ جلیبی لے کے آ کے بولا کرے بچے، ہمارے ہاتھ میں جو کاغذ ہے نا وہ ذرا منہ میں ڈال کے چکھ کے دیکھو کیسا ہے، میٹھا ہے، پھکا ہے، کیسا ہے، دیکھ کے پھکا ہے بڑا، یہ جو جلیبی ہے نا یہ ذرا اس کو چکھ کے دیکھو کیسی ہے، بول کے ذرا سا اس کا کنارا اس کو چکھایا، مزے لینا شروع کر دیا، بولے یہ چاہیے جی، بہت مزیدار چیز ہے، ویسا کرو وہ پھکا پھکا کاغذ میرے کو دے دو، میٹھی میٹھی جلیبی تم لے لو، بول دے وہ جلیبی کے چکر میں کاغذ پھینک دیا۔ ان کیا سمجھ رہا بچہ، سودا بہت اچھا کرا جی، غلط فہمی ہے نا اس کا، 100 روپے میں ایسی کتنی جلیبی، کتنی آتے بھائی جلیبیاں ایسے بہت آتے نا، مگر اس کی نظر اصل سرمایہ پر نہیں ہے، وقتی نفع پر، وقتی لذت پر ہے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہم کوئی کام کریں گے اس کا، یہاں اگر ہم کوئی چاہیں گے تو ہماری عقل میں وہ بچے کی عقل میں کیا فرق، بچے کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ایک وہ پھیکے کاغذ میں ایسی کتنی جلیبیاں آ سکتی ہیں، ایسی اخلاص کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے، اس کو دنیا دار نہیں جانتے، دین والے جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، ان کے اخلاص کا بیان کیا قرآن پاک میں، حضرات صحابہ کرام کو ایسے مخلص لوگ تھے، اور اسی وجہ سے ایثار کا مزاج بھی ان میں بہت، وہ سمجھتے تھے کہ ہم استعمال کر لیں گے تو ایک وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں گے تو ایک نیکی بن جائے گی، اور وہ نیکی ابدی فائدے کا سبب بنے گی۔ اسی لیے ان کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود بہت ضرورت مند ہوتے تھے، اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے دیتے تھے۔ نیکی بنانا، مال کو اعمال بنا دیتے، یہ مزاج تھا حضرات، مال کو اعمال بنا دیتے. اور چونکہ اللہ کی ذات علی پر ان کا ایمان تھا، ان کا اعتقاد تھا، ان کا یقین تھا نفع اور نقصان کہ انہیں کے قبضے قدرت میں ہونے کا اعتقاد کامل تھا، اور مخلوق سے مانگنا اسلام میں پسندیدہ نہیں، اس کی تعلیم تھی. اسی لیے باوجود ضرورت مند ہونے کے مخلوق کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، پوچھتے نہیں تھے کچھ. تو نہیں جاننے والے یا ناواقف جو لوگ ہوتے تھے، ان کے نہیں پوچھنے نہیں مانگنے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مالدار لوگ ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہیں کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ مالدار سمجھتے ہیں کہ مخلوق سے نہیں مانگو. حدیث میں آتا ہے دینے والا ہاتھ اچھا ہے لینے والے ہاتھ سے، الید العلیا خیر من ید السفلى، اوپر والا ہاتھ اچھا ہے نیچے والے ہاتھ سے. اور بعض بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باوجود شدید ضرورت نہیں ہونے کے بھی سوال کر لیتے محض مال کی خواہش میں، تو اور بھی زیادہ خراب ہے. اسی لیے ہمارے اکابر میں سے بعض اکابر بالخصوص دین کے خدمت گزاروں کو اس پر بہت توجہ دلاتے تھے کہ دیکھو خلق سے استغنا کرتے، خلق سے نفع کی نقصان کی کوئی توقع نہیں رکھتے، نظر ادھر. اسی لیے نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں ایک دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ آپ کسی کو دینا چاہیں کوئی روکنے والا نہیں، کسی کو نہیں دینا چاہیں کوئی دینے والا، کوئی سی بھی چیز نہیں چاہنا، نہ مادی چاہنا نہ مانوی، نہ کھلی نہ چھپی. کھلی تو جانتے، چھپی بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، چھپی بھی رہتی کچھ، میری تعریف ہونا بول کے رہتا اندر، میرا نام ہونا بول کے رہتا، میرا احترام ہونا بول کے رہتا، میرا مقام ہونا بول کے رہتا، میرا چرچا ہونا بول کے رہتا. یہ سب نفسانی تقاضے ہوتے ہیں جو اندروں میں ہوتے ہیں، یہ چھپے ہوئے رہتے ہیں. بعض بعض تو ایسے بھی کہ کوئی اچھی بات کہیں بول کے آئے، اسی طرح تقریب انہیں نہیں سنے، ارے وہ مخلوق سے کیا لینا دینا ہے. خلق سے استغنا ہم کسی بات نہ سکتے، کمال ایمانی سے وہ متصف تھے، صفت اخلاص سے وہ آراستہ تھے، عبادت گزاری کے بڑا اہتمام ان میں تھا، باطل کے مقابلے میں وہ لوگ سخت تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہوتے تھے، ضرورت مندوں کو کھلاتے تھے، ضرورت ہونے کے باوجود مخلوق سے مستغنی رہتے تھے. یہ سب تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا، ان کے ایمان کے بارے میں فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان کے تمہارے ایمان کی طرح ان لوگ ایمان لائیں گے کامل ہدایت والے. زندگیاں کیسی تھیں، اعمال کیسے تھے، فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم، جو ان کی اتباع کرے گا اللہ عنہ، ایسا طبقہ تھا. اس واسطے ہر ایسی کتاب پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا جس میں صحابہ کرام کے بارے میں تنقیدیں ہوں، جس میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہو، جس سے ان کی زوات مجروح ہوتی ہوں، جس سے ہمارے اندرون میں پائی جانے والی عقیدت و محبت میں کمی آتی ہو، ایسی باتیں سننا بھی نہیں، ایسی کتابیں پڑھنا بھی نہیں ہے. اور یہ نئے دور کے حالات میں تو چکر میں نہیں جانا، مغرب سے کون سی تہذیب آ رہی، مشرق سے کون سی تہذیب اٹھ رہی، اس کا طرز عمل کیسا ہے، اس کا طرز عمل کیسا ہے. ماڈرن دین प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस जमाने में, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। इसलिए ये जो कुछ क्या होता है देखेंगे, क्या बयान कर रहे हैं सुनेंगे, बल्कि जाते जगह जगह ये जरा उससे भी परहेज करना चाहिए। आपको बताइए यही है ये बात, रोजा रखना 9-10 का 10-11 का है तो ठीक है, बाकी जितने खुराफात हो जाए इन सब से अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसी खाने पीने की चीजों में साल के 12 महीने कोई सी भी चीज जो जायज से खा पी सकते हैं, लेकिन अगर कोई मखसूस चीज मखसूस तवारीख में बनाने का रिवाज पड़ चुका हो तो एहतियात करना चाहिए। और ये जो रिवाजा रहते ना, ये मौसम के हालात की रियायत नहीं रहती उसमें, इतनी ही सर्दी क्यों ना हो शरबत बनी ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज है जो रिवाजी हैसियत से रस्मी हैसियत से मुतयन होगी, वो होना ही होना है, करना ही करना है। जायज चीज है साल के 12 महीने जितना कर सकते हैं कहेंगे जायज तरीके से, कोई हरज नहीं है, लेकिन ये जो मुतयन कर लिया तो अपनी तरफ से हमने उसको जरूरी से समझ लिया। 3 महीने तब्दीली है, 3 महीने तब्दीली है, 3 महीने तब्दीली तो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे औरतें चले जाती हैं देखने के वक्त क्या हो रहा है, अलमा देखने जा रहा है, उनके साथ शिदत का इजहार कर रहे हैं, उनसे नफे नुकसान को वाबस्ता कर रहे हैं। इस सब चीजों से पूरी तरीके से उम्मत मुस्लिमा को परहेज करना चाहिए। हम लोगों को मालूम है मैदान कारजार में भी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज के वक्त में नमाज नहीं छोड़ी। अब यहाँ उनकी मोहब्बत के इजहार में हजारों लोग नमाज छोड़ी, मतलब यह हुआ कि हकीकत क्या है, खुराफात में तब्दील हो गई और यह उम्मत रिवायात्मक हो गई। इसलिए दोस्तों इन चीजों का खास तौर से ख्याल रखें और इन सिफात की तरफ तवज्जो दें। ये वो सिफात थी जो बराह रास्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज सोहबत से हजरत सहाबा किराम में आई थी। ये सिफात अल्लाह को पसंदीदा है, यही वजह है कि अल्लाह पाक ने उनकी तारीफी सिफात की हैसियत से कुरान पाक में उसको जिक्र किया है। और आपको मालूम है कि अल्लाह जल्ल शानहु को जब सिफात पसंद है तो जिसमें होंगी इंशाल्लाह वो भी पसंदीदा बनेंगे। इसलिए इन सिफात से अपने आप को आरास्ता करने की कोशिश करनी चाहिए। अब तारा तरफ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اغفر لنا ما تحب وترضى واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Thank you.